الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صدیق حسن عکس جمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلى الله على النبي الأمي والي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فضائل امہات المومنین اور ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس عنوان کے تحت یکم محرم الحرام سے الحمدللہ ہماری یہ محافل جاری ہیں اور انشاءاللہ تعالی تمام ازواج مطہرات کے فضائل مناقب کمالات اسلام کے سلسلے میں ان کی خدمات یہ تمام چیزیں بیان کریں گے اور اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور آخری دن یعنی شب عاشورا میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق بیان کیا جائے گا وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم جو سلسلہ امہات المومنین کے ذکر مبارک کا چل رہا ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے ازواج مطہرات میں سے تین شخصیات کا ذکر ہم کریں گے. ان میں سے ایک حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان تین شخصیات کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا. بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں ان کا نمبر چھٹا ہے. ابتدا میں اسلام قبول کیا. آپ کا اصلی نام ہند, والد محترم کا نام حذیفہ اور ان کی کنیت ابو امیہ. بڑے سخی تھے, بڑے فیاض تھے. قریش میں بڑی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا اور سخی اتنے تھے کہ جب کوئی قافلہ جاتا تھا تو یہ اس پورے قافلے کا انتظام خود کرتے تھے, یعنی اس کے خرد و نوش کا سامان, جتنا بھی جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں سب اپنی طرف سے, یعنی پورے قافلے کی کفالت خود برداشت کر لیا کرتے تھے. مسافروں کے آرام کا خیال رکھتے تھے. انہی تمام چیزوں کی وجہ سے ان کا لقب ہوا زاد الراکب اور دوسرا لقب ہوا زاد المسافر, یعنی سفر کرنے والوں کے لیے توشہ, سفر کرنے والوں کے لیے سہولت فراہم کرنے والا, یہ لقب ان کو دیے گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح ان کے چچازاد بھائی عبداللہ بن عبدالاسد ان سے ہوا. ابو سلمہ کے نام سے وہ معروف تھے, یعنی ان کی کنیت ابو سلمہ تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ایک بیٹے کا نام سلمہ تھا, اس کی وجہ سے ان کی کنیت ہوئی ابو سلمہ. اور اسی کی وجہ سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ہوئی ام سلمہ. آپ اسی لقب سے مشہور ہوئیں. ابتدائی اسلام میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کافروں نے مسلمانوں کو تنگ کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ. کافی مسلمان وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے. نہ کوئی پریشانی تھی, نہ کوئی تکلیف تھی, نہ کوئی ظلم و ستم تھا. ہاں ایک دکھ ان مسلمانوں کو ضرور تھا کہ ہم اپنے شہر سے دور ہو گئے, ہم بیت اللہ سے دور ہو گئے, اور سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے. سرکار تو مکہ میں تھے نا اور یہ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے, اگر کہ وہاں امن و سکون سے رہ رہی تھی, لیکن ایک یہ رنج, ایک ملال, ایک غم ان کے دل پر تھا. ظاہر ہے آدمی جہاں رہتا ہے اس کو اپنے شہر سے محبت ہوتی ہے, جہاں وہ پیدا ہوتا ہے ان گلیوں سے, ان محلوں سے, ان علاقوں سے مانوس ہوتا ہے. تو یہ لوگ مکے میں پیدا ہوئے, وہیں جوان ہوئے, وہیں پلے بڑے, اور جب اسلام قبول کیا تو کافروں نے عرصہ حیات ختم کر دیا. تو سرکار نے فرمایا حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ. تو یہ لوگ حبشہ چلے گئے. حضرت ابو سلمہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ, یعنی حضرت ام سلمہ کو ساتھ لے کر حبشہ کی جانب چلے گئے. ان کے بیٹے کا نام تھا سلمہ اور ایک بیٹی جس کا نام تھا زینب. اس کے بعد ایک اور بیٹا ہوا, اس کا نام انہوں نے رکھا عمر, اور ایک بیٹی ہوئی جس کا نام انہوں نے رکھا درہ. اس طرح دو بیٹے اور دو بیٹیاں ان کی ہوئی. حبشہ میں رہنے لگے آرام سے, کوئی پریشانی نہیں تھی, سکون تھا, اطمینان تھا. وہاں ان کو ایک خبر ملی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے اور ان کے اسلام لانے سے اسلام کو ایک تقویت ملی ہے اور کافر جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے اس میں کمی آ گئی۔ تو انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر ایسا ہو گیا تو ہم واپس چلتے ہیں، اپنا شہر ہوگا، اپنا وطن ہے، اپنا گھر ہے۔ یہ دونوں ہجرت کر کے دوبارہ مکہ معظمہ آ گئے، مکے سے گئے تھے نا حبشہ، اب وہاں کچھ دن رہنے کے بعد واپس آئے۔ لیکن ہوا کیا، جب یہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حالات جو کے تو ہیں، ان کی سازشوں میں اور تکالیف جو مسلمانوں کو وہ کافر دے رہے تھے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ حالات تو ویسے ہی ہیں، تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا ایسا کرو کہ دوبارہ حبشہ چلے جائیں، کم سے کم وہاں امن و سکون سے رہتے تھے، اپنے دین پر آرام سے عمل کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، یہاں تو یہ لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے فیصلہ کیا، ابھی یہ گئے نہیں تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم آیا کہ مدینہ منورہ ہجرت کر جاؤ، مدینہ منورہ ہجرت کر جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم حبشہ کے بجائے مدینہ منورہ جائیں۔ حضرت ابو سلمہ نے ایک اونٹ لیا، اپنی بیوی ام سلمہ کو سوار کیا، اپنے بچوں کو خود سوار ہوئے اور مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے۔ ابھی یہ مکہ سے باہر نہیں نکلے تھے کہ ان کے خاندان والے آ گئے، دونوں کے خاندان والے میاں اور بیوی، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سلمہ جو ان کے شوہر، دونوں کے رشتہ دار آ گئے اور انہوں نے آ کے روک لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ منورہ جا رہے، نہیں ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ جو ان کے رشتہ دار تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا نہیں ہماری بیٹی کو نہیں لے کے جاؤ، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، یہ ہماری یہاں رہے گی، ان کو اونٹ سے اتار دیا۔ اور ان کے جو رشتہ دار تھے حضرت ابو سلمہ کے، انہوں نے بچوں کو ان سے چھین لیا، ام سلمہ سے بچوں کو چھین لیا، نہیں یہ بچے ہمارے ہیں، یہ وہاں پرورش نہیں پائیں گے، یہ یہاں پر ہمارے خاندان میں پرورش پائیں۔ اب یہ کھینچا تانی ہوئی، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گئی اور ان کے شوہر کے گھر والے بچوں کو اپنے گھر لے گئی، حضرت ابو سلمہ تنہا رہ گئی، وہ تنہا ہی مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب کیا ہوا، تینوں الگ الگ ہو گئے، شوہر مدینہ منورہ چلے گئے، بیوی اپنے میکے میں اور بچے اپنی دادا دادی کے پاس، تینوں جدا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شوہر اور بچوں کی جدائی مجھ پر نہایت شاق گزری۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ماں کو بچوں سے جدا کر دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، ماں کی محبت تو مشہور ہے اور ان سے چھین کر بچے لے گئے، ادھر یہ غم کے شوہر بھی چھوٹ گیا، دونوں کی جدائی۔ انہوں نے کیا کیا، صبح ہوتی تھی اسی مقام پر آتی تھی جہاں انہوں نے بچوں کو چھینا تھا اور شوہر کو جدا کیا تھا، یہ وہیں بیٹھ جاتی اور رونا شروع کر دیتی، اتنا روتی اتنا روتی سارا دن گزر جاتا۔ لوگ آتے جاتے دیکھتے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی رو رہی، اپنے بچوں کو یاد کرتی ہیں، اپنے شوہر کو یاد کرتی۔ دوسرا دن ہوا پھر یہی کیفیت، تیسرا دن ہوا پھر یہی کیفیت، اسی مقام پر روزانہ آ کر بیٹھتی تھی اور شام کو پھر گھر چلی جاتی، کھانا پینا چھوڑ دیا، عجیب کیفیت ہو گئی۔ ان کے خاندان کا ایک آدمی وہاں سے گزرا، اس کو یہ سارا واقعہ معلوم نہیں تھا، اس نے کہا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہمارے آقا نے حکم دیا ہے مدینہ منورہ آ جاؤ، ہم جا رہے تھے، خاندان والوں نے روک لیا۔ اچھا تمہیں کس نے روکا؟ کہا میرے گھر والوں نے مجھے اتار لیا اونٹ سے، وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، उनके घर वाले मेरे बच्चों को अपने घर ले गए, मेरे शौहर मदीने तैयबा चले गए, हम तीनों जुदा हो गए। मैं शौहर और बच्चों की जुदाई में रो रही। अल्लाह ने उस आदमी के दिल में रहम डाला और उसने जाकर इनके खानदान वालों को मलामत की, कहा तुम अजीब लोग, एक औरत को उसके शौहर और बच्चों से जुदा कर दिया, वो रोजाना वहां जाकर रोती है, गिड़गिड़ाती है, उसको देखकर तुम्हें तरस नहीं आता? उसने अपनी हालत क्या बना ली है, ना वो खाती है ना वो पीती है, मुसलसल रोती रहती है। इसके बच्चों को इसके हवाले करो, इसको भेजो जहां ये जाना चाहती। वो बासर आदमी था, उनको भी थोड़ा सा रहम आया, कुछ शर्म भी आई कि इतने दिन गुजर गए। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा तुम जहां चाहो चली जाओ, इनको छोड़ दिया, हमारी तरफ से कोई मलामत नहीं है, मदीने मुनव्वरा जाना चाहती हूँ चली जाओ। उधर इनके ससुराल वालों ने बच्चों को लाकर छोड़ दिया, कहा लो अपने बच्चों को ले लो, हम कुछ नहीं कह रहे, जहां तुम चाहो इनकी परवरिश करो। अब बच्चे मिल गए, लेकिन शौहर तो मदीने मुनव्वरा जा चुके थे। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बच्चों को गले लगाकर मैं बहुत रोई, खुशी भी हुई कि बच्चे मुझे दोबारा मिल गए। एक ऊंट मैंने लिया, उस पर बच्चों को सवार किया, खुद सवार हुई और बिल्कुल तने तनहा मक्के से रवाना हुई, इसलिए कि खानदान का कोई आदमी साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। तुम उनके लिए रो रही हो ना, तो तुम जाओ खुद, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, जहां चाहो चली जाओ, ये ऊंट मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, मर्जी जहां चाहो जाओ। उन्होंने कहा ठीक। फरमाती है मैं बिल्कुल अकेली तने तनहा मैं वहां से रवाना हुई। अभी के मक्के से निकली और मकामे तनीम पर पहुंची। जब मकामे तनीम पर पहुंची तो एक शख्स जिनका नाम उस्मान बिन तलहा अबदरी, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे लेकिन निहायत नेक शरीफ और नेक खसलत इंसान थे, उन्होंने देखा कि एक औरत बच्चों को लेकर बिल्कुल तने तनहा ऊंट पर बैठकर जा रही है। इसके साथ कोई मर्द नहीं है, भाई कोई मर्द होता आके ऊंट की वो रस्सी पकड़े हुए चल रहा होता, या कोई और ऊंट इसके साथ होता जिसपे कोई मर्द सवार होता। एक ही ऊंट है, उस पर एक औरत बैठी है, बच्चे बैठे हैं, तने तना जा रही। तो उस्मान बिन तलहा ने पूछा कहां जा रही हो? कहा मदीने मुनव्वरा। क्यों जा रही हो? अपने शौहर के पास। तुम्हारे साथ कोई है? कहा अल्लाह के सिवा कोई नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ। लेकिन ये सफर इतना लंबा है, तुम इन बच्चों के साथ कैसे सफर करोगी? तुम्हारे खानदान का कोई फर्द नहीं आया? कहा नहीं आया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अल्लाह ने उनके दिल में इनके लिए मोहब्बत हमदर्दी पैदा की और उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। एक औरत का इस तरह तने तनहा जाना ये मुनासिब नहीं है। तो उस्मान बिन तलहा अबदरी, उन्होंने ऊंट की रस्सी पकड़ ली और चलना शुरू हो गए। अब उस जमाने में ऐसा तो नहीं था कि आप गाड़ी में बैठे चंद घंटों में पहुंच जाएं। मक्का मुअज्जमा से मदीने मुनव्वरा आज आप जाएं तो 5-6 घंटे में आप पहुंच जाएंगे ना, या अगर उन्होंने वो जो ट्रेन चलाई है और जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन उस जमाने में ऊंट पर सफर कितने दिन लगते होंगे? 8 दिन 10 दिन जितने भी दिन लगे, ऊंट तो आराम आराम से चलता, उसमें दिन भी है, रात भी है, शाम भी है, रास्ता पर खतर भी है। तो एक औरत का जाना एक नामुनासिब बात। तो उस्मान बिन तलहा इनके साथ हो गए। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला ना फरमाती हैं अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाला और वो इतना नेक और शरीफ आदमी था कि मैं आज तक उसे दुआएं देती हूं। फरमाती है रास्ते में जब आराम का वक्त होता, सफर करते करते कहीं बैठते हैं ना आराम के लिए, तो कहते हैं उस्मान बिन तलहा एक मुनासिब जगह ऊंट को बिठाते और हमसे कहते कि आप उतर जाइए, मैं बच्चों को लेकर उतर जाती। वो ऊंट को किसी दरख्त के साथ बांध देते, और दूर जाकर कहीं लेट जाते और मुझे आराम करने के लिए जगह फराम करते, आप आराम से बच्चों के साथ सो जाते। सारे रास्ते उन्होंने यही किया कि जब आराम का वक्त आता था खुद दूर जाकर लेट जाते थे और मैं बच्चों के साथ आराम से मैं सो जाती थी आराम करते। फिर जब चलने का वक्त होता वो ऊंट लेकर आते, उसको बिठाते, मैं बच्चों को लेकर उस पर सवार होती और उसके बाद फिर चलते रहते। इतने नेक और शरीफ नफ्स इंसान थे। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, हजरत उस्मान बिन तलहा। अब ये सफर करते करते मदीने तैयबा के करीब जो आबादी कुबा, अब तो मदीने में ही है, वहां पहुंचे। वहां पर बनू अमर बिन औफ एक कबीला आबाद था। तो जब ये वहां पहुंचे तो इन्होंने कहा तुम्हारा शौहर इसी आबादी में है, जिससे मिलने तुम आई हो वो इसी आबादी में है, तुम जाकर उसे ढूंढ। फरमाती हैं कि फिर मैं उस आबादी में दाखिल हुई और वहां पर अबू सलमा मुझे मिल गए। अब आप गौर करें कि उनको अपने बीवी बच्चों को अचानक देखकर कितनी खुशी हुई होगी, कि जिनके आने का बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं था कि उन्होंने वहां रोक लिया, कैसे वो आएंगे, मुझ तक कैसे पहुंचेंगे, तने तनहा यहां पड़े हैं। लेकिन अचानक बीवी बच्चों को देखा, उनको बड़ी खुशी हुई और ये सब साथ रहने लगे। वक्त गुजरता गया। इसके बाद इस्लाम की पहली जंग, पहला मार्का जो हक और बातिल के दरमियान हुआ, गजवाए बदर। लश्कर इस्लाम जाने लगा तो हजरत अबू सलमा भी उसमें शामिल हो गए। वे जिगरी के साथ लड़े, शदीद जख्मी हुए। इसके बाद गजवाए उहुद हुआ तो उसमें भी शरीक हुए। इन दोनों अहम जंगों में, अहम मार्कों में हजरत अबू सलमा शरीक हुए। इनके बाजू पर तलवार का एक वार लगा दुश्मन की तरफ से जो उन्होंने किया था, तो गहरा जख्म तलवार का बाजू में हो गया, उसका इलाज किया गया। बज़ाहिर ऐसा महसूस हुआ कि जख्म सही हो गया, लेकिन वो जख्म अंदर ही अंदर जो था बढ़ता रहा। अब दो जंगों में ये शिरकत कर चुके, जंगे बदर और जंगे उहुद। कुछ दिन के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली कि बनू असद मदीना मुनव्वरा पर हमला करने वाले हैं। ये भी एक कबीला था। जब सरकार को इत्तला मिली, आपने फौरन एक लश्कर तैयार किया जिसमें 150 अफराद शामिल थे। 150 अफराद पर वो लश्कर मुश्तमिल था और उसकी कयादत अबू सलमा को दी, तुम इसकी कयादत करो, यानी सुपे सलार तुम हो। चले गए। उन लोगों ने भी शदीद हमला किया, मुकाबला किया, मुसलमान भी बेजिगरी के साथ लड़े और हजरत अबू सलमा इतनी बहादुरी के साथ लड़े कि उनके बाजू पे जो जख्म था उसका भी उन्हें ख्याल नहीं रहा, यहां तक कि वो जख्म फिर खुल गया। जाहिर जंग में तलवार लगी होगी या तीर लगा, वो फिर उभर गया और जो अंदर ही अंदर वो पक रहा था वो फिर जाहिर हो गया। और इतनी शदीद तकलीफ हुई कि इस मार्के से जब आप वापिस आए तो बीमार हो गए। उसमें अल्लाह ने उन्हें फतह अता फरमा दी, मुसलमानों को फतह हुई और कबीले बनू असद वाले जो हमला करना चाहते थे पहले ही उनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। शदीद बीमार हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता चला, सरकार वहां पहुंचे। अब आप देखें उस सहाबी की किस्मत देखें। नजा के वक्त जब जान हलक में अटकी हो उस वक्त आका तशरीफ ले आए, उस वक्त आका तशरीफ ले आए, उसका मुकद्दर क्या था। नबी पाक अलैहिस्सलाम वहां उनके पास बैठे, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दुनिया से जा रहा हूं, और उन्होंने सरकार के सामने दुआ की अल्लाहुम्मा अखलिफनी फी अहली बिखैर, ए अल्लाह मेरे बाद मेरे अहले खाना को खैर के साथ रखना और मेरे अहले खाना को मेरा नेमुल बदल अता फरमाना। और उसके बाद एक दूसरी दुआ की ए इलाहुल आलमीन मेरे बाद उम्मे सलमा को ऐसा खाविंद अता फरमा जो मुझसे बेहतर हो। اب الفاظ دیکھیے، ایسا خاوند جو مجھ سے بہتر ہو، جو اس کو نہ کوئی تکلیف پہنچائے نہ اس کو کوئی غم پہنچائے۔ یہ حضرت ابو سلمہ نے مرتے وقت بالکل نزا کے وقت یہ دعا کی، اور اسی میں ان کی روح قفس انصاری سے پرواز کر گئی، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک ان کے سامنے۔ اب دیکھیں، آپ نے سنا ہے نا کہ قبر میں سرکار کی زیارت ہوگی، سنا ہے نا؟ تین سوال، من ربوں کا، ماں دینوں کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ جب آدمی کو دفن کیا جائے گا نا، اور دفن کرنے والے دفن کر کے واپس لوٹیں گے، تو فرشتے قبر میں داخل ہوں گے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، پھر سرکار کی شبی چہرہ مبارک دکھایا جائے گا، فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتاؤ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، کہتا ان کے بارے میں، ارے یہ تو وہ ہیں جن پر دنیا میں درود پڑا کرتا، یہ تو وہ ہیں جن پر دنیا میں سلام پڑا کرتا۔ اسی کو کسی نے کہا، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے جب اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، ایسے پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ فرشتوں یہاں سے اٹھا رہے ہو، مر کے تو یہاں انہی کی وجہ سے تو پہنچا ہوں کہ ان کا دیدار میں ایسا رہے گا، ان کا دیدار ہوگا۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا، قبر میں دیدار ہوگا، ان کی قسمت دیکھو کہ روح نکلنے سے پہلے بھی دیدار اور قبر میں بھی دیدار۔ ان کی روح نکل گئی، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کی، کیا ان کی قسمت، سرکار نے دست مبارک رکھا، ان کی آنکھیں بند ہو، وصال ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے حکم ہو، میں کیا دعا کروں؟ سرکار نے فرمایا، تم دعا کرو اور یوں کہو، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے، اور ہمیں بہترین انجام عطا فرما۔ انہوں نے یہی دعا کر لی۔ اب کیا ہوا، وہ بالکل بے سہارا رہ گئے، شوہر وصال کر گئی، چار بچے، کوئی کفالت کرنے والا نہیں، کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں، بے یار و مددگار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا تو سرکار نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، کس کو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک غیرت مند اور غصے والی عورت ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی لفظ نکل جائے جو شان رسالت میں گستاخی ہو جائے اور میرے نیک عمل ضائع ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں عمر رسیدہ ہوں، اور تیسری بات یہ کہ میں کثیر العیال ہوں، میرے بچے زیادہ ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں میرے اندر۔ سرکار نے فرمایا، ام سلمہ، غصے کی کوئی بات نہیں، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تیرا غصہ ختم کر دے گا۔ جہاں تک عمر رسیدہ ہونے کا تعلق ہے تو میں بھی عمر رسیدہ ہوں، اور جہاں تک کثیر العیال ہونے کا تعلق ہے تو میری تم سے نکاح کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ان بچوں کی کفالت میں کروں گا، ان کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، ان کی تربیت میں کروں گا۔ آپ فرماتی ہیں، جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا، میں اسی وقت خوش ہو گئی، میں نے نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے میرا نکاح ہو گیا۔ یہ نکاح ماہ شوال 4 ہجری میں ہوا، ماہ شوال چار ہجری میں یہ نکاح ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا اور یہ امہات المومنین میں شامل ہو کر ام المومنین کے لقب سے ملقب ہو گئی، مومنوں کی ماں بن گئی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت مبارکہ تھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں جاتے تھے ان کی خیریت لینے کے لیے، خبر پوچھنے کے لیے، کوئی ضرورت ہو کسی چیز کی وہ معلوم کرنے کے لیے، روزانہ عصر کے بعد۔ اور طریقہ کیا تھا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ سرکار شروع کرتے تھے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے، حجرے سب کے بنے تھے نا برابر، تو انہی کے حجرے سے شروع کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ خاتون تھی، تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار ام سلمہ کے حجرے سے شروع کرتے تھے اور میرے حجرے پر ختم کرتے تھے، وہ جو دورہ فرماتے تھے نا تو ان کے حجرے سے شروع کرتے تھے، پھر دیگر امہات المومنین، اور آخر میں میرے حجرے میں سرکار تشریف لاتے تھے۔ یہ روزانہ کا معمول تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہوا کہ بہت سے غزوات میں وہ سرکار کے ساتھ رہی، بہت سے غزوات میں، غزوہ خیبر، فتح مکہ، مارکہ طائف، غزوہ حنین اور اسی طرح دیگر غزوات میں، اس کے علاوہ صلح حدیبیہ جس مقام پر ہوئی اس موقع پر بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھیں، یہ شرف بھی ان کو حاصل ہوا۔ ایک اور ان کی خصوصیت تھی کہ وہ محدثہ تھیں، علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ علم اور فضل میں آپ کا بڑا مقام تھا۔ 387 احادیث آپ کو زبانی یاد تھی، ایسا نہیں کہ لکھی ہوں تو آپ دیکھ کر پڑھ کے سنائیں، 387 احادیث آپ کو زبانی یاد تھی۔ اسی طرح مسئلہ رضاعت، طلاق اور دیگر مسائل آپ کو بالکل اسبر تھے، جو بھی پوچھتا تھا فوراً بتا دیا کرتے۔ اور صحابہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی آپ سے جا کر مسئلے پوچھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے، یہ آپ کا فقہی مقام تھا۔ اس وقت جن صحابہ کے فتوے مانے جاتے تھے، سارے صحابہ فتوے نہیں دیتے تھے، کچھ صحابہ تھے جو مسائل میں فتوے دیا کرتے تھے جن کے فتوے مسلمان مانتے تھے، تو علماء نے لکھا کہ جن صحابہ کے فتوے مانے جاتے تھے ان میں ایک ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، وہ جو کچھ کہہ دیا کرتی تھیں سب مان لیا کرتا۔ یہ ان کے علم، فضل، تقوی، پرہیزگاری اور حدیث اور فقہ پر ان کی گہری نظر کی وجہ سے یہ مقام انہیں ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی عمر عطا فرمائی، تمام خلفائے راشدین کا دور انہوں نے دیکھا، خلفائے راشدین کا دور۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد امہات المومنین میں جس شخصیت نے سب سے پہلے وفات پائی وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ، اور جس شخصیت نے سب سے آخر میں وفات پائی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سرکار کے بعد، وصال کے بعد، اور تمام امہات المومنین میں آخر میں جنہوں نے وفات پائی وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روایت کے مطابق 90 برس کی عمر انہوں نے پائی اور دوسری روایت کے مطابق 84 برس کی عمر انہوں نے پائی۔ سارے حالات دیکھے، خلفائے راشدین کا دور دیکھا، واقعہ کربلا بھی ہوا، انہی کی حیات مبارکہ میں، اور پچھلے سال بھی ہم نے بیان کیا تھا اور اس سال بھی انشاءاللہ بیان کریں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، امام حسین سرکار کی گود میں تھے، سرکار ان سے محبت فرما رہے تھے، اچانک مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اس وقت بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ انہوں نے کہا آقا کیا ہوا، یہ آنسو کیسے، ابھی تو آپ شہزادے کو گود میں اٹھاتے تھے، محبت فرماتے تھے۔ فرمایا اتانی جبرائیل، ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں، وَآتَانِي تُرْبَتَم مِن تُرْبَتِهِ حَمْرَا، جبریل اپنے ساتھ اس مقام کی سرخ مٹی بھی لائے ہیں جس مقام پر میرے اس شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور سرکار نے وہ سرخ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، فرمایا ام سلمہ یہ اپنے پاس رکھ لینا، جس دن یہ خون ہو جائے سمجھ لینا میرا یہ شہزادہ کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تو وہ مٹی بھی آپ کے پاس تھی، اتنی عمر آپ نے پائی، اور فرماتی تھی اس شیشی کو دیکھتی تھی، شیشی میں مٹی رکھی تھی، فرماتی تھی جس دن یہ خون ہو جائے گی وہ دن بڑا عظیم ہوگا۔ اور جب واقعہ کربلا ہوا، جس دن ہوا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے رفقا کو شہید کیا گیا، آپ سو رہی تھی، بیدار ہوئی اور لوگوں سے کہا میں نے ابھی ابھی خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، آپ کے چہرے مبارک پر، ریش مبارک پر اور مقدس بالوں پر گرد و غبار ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے کہا سرکار یہ کیا کیفیت بنا رکھی ہے، آپ کے چہرے مبارک پر، ریش مبارک پر یہ گرد و غبار؟ فرمایا ام سلمہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، حسین اور اس کے شہیدوں کا خون اس بوتل میں میں جمع کرتا رہا اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو یہ روایت بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ تو آپ نے 90 برس اور دوسری روایت کے مطابق 84 برس کی عمر پائی، اور یزید کے دور میں، یزید بن معاویہ، یزید کے دور میں آپ کا وصال ہوا، اور انہوں نے وصیت فرمائی تھی میری نماز جنازہ ابو ہریرہ پڑھائیں، سرکار کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وصیت کے مطابق انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آرام فرما ہیں، اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر۔ تو یہ حال تھا، یہ کیفیت تھی، یہ حالات تھے اس عظیم شخصیت کی جو ہماری ماں ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب آئیے ایک اور امہات المومنین میں سے، حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا نام زینب، والد محترم کا نام جہش بن رباب، جو خاندان بنو اسد سے تھے اور ایک بڑے معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ والدہ محترمہ کا نام امیمہ تھا، جو حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھپھی زاد بہن تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت مکہ معظمہ میں ہوئی، جس وقت ولادت ہوئی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 21 سال تھی۔ مورخین نے لکھا کہ گویا وہ 21 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں کم تھی، 21 سال۔ آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اس وقت آپ کی عمر 32 سال تھی، لیکن اس وقت تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ عرب میں ایک قاعدہ تھا، بلکہ قاعدہ کیا، اسے ایک رسم کہیں، زمانے جاہلیت میں انہوں نے اپنے اپنے طور پہ رسمیں بنا لی تھی، لیکن اسلام نے آ کر ان تمام رسوم کو ختم کر دیا، کہا یہ سب غلط ہے۔ رسم کیا تھی؟ طبقاتی منافرت یا نفرت، آپ جو بھی کہیں، اس زمانے میں لونڈی اور غلام ہوتے تھے نا، तो गुलामों को खरीद कर आजाद कर दिया जाता था। जैसे कोई किसी का गुलाम है, आपने जाकर बोली लगाई कि भाई इतने पैसे मैं दूंगा, ये गुलाम मुझे दे दो। उसने आपसे पैसे ले लिए, लेकिन जब गुलाम आपने लिया तो आपने कहा चल मेरी तरफ से आजाद, अब कहीं भी जाए। तो उन्हें कहते थे आजाद करदा गुलाम। अगर कि वो आजाद हो जाते थे लेकिन फिर भी माशरे में उनको ये लोग मकाम नहीं देते थे। नहीं नहीं, ये तो गुलाम है, आजाद हो गया तो क्या है। और ऊंचे तबके वाले अपनी लड़की किसी आजाद शुदा गुलाम को नहीं देते। ये एक रस्म उनके यहां चली आ रही है। अब यहां क्या हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलाम तो इन सारी रसूम को खत्म करने के लिए आए थे, तो ये रस्म जो चली आ रही थी कि आजाद करदा गुलाम से किसी बड़े खानदान की बड़े कबीले की लड़की शादी ना करे, ये उन्होंने एक बना ली थी अपनी रस्म, अपना तरीका। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत जैद रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपना बेटा बनाया। आप मुंह बोला बेटा कहें या ले पालक बेटा कहें, कहिए मेरा बेटा है। सरकार के साहबजादे तो कमसिनी में विशाल फरमा गए थे, ये हम इब्तिदा में आपको बता चुके हैं। हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला, ये दो साहबजादे, और तीसरे हजरत इब्राहिम, वो भी कमसिनी में, तीनों साहबजादे विशाल कर गए। और आका ने फरमाया था लोगों के नसब उनके बेटों से चलते हैं, मेरा नसब मेरी बेटी से चलेगा, मेरा नसब मेरी बेटी से चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शहजादी से नसब चल रहा है, कयामत तक चलता रहे। तो हजरत जैद नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे। इधर हजरत जैनब बिनते जहश रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की सगी फुप्पी जात बहन और कबीले बनु हाशिम से ताल्लुक रखते, और कबीले बनु हाशिम अरब में एक मौजिज कबीला समझा जाता, बहुत ऊंचा घराना। अब इनकी शादी की फिक्र हुई नबी पाक अलैहिस्सलाम, क्योंकि आपने ही उनकी परवरिश की थी। जब ये मक्के से हिजरत करके मदीने तैयबा आई तो सरकार ने अपने साये आतिफत में ले लिया, उनकी तरबियत की, उनको पाला। अब इनके लिए कोई रिश्ता हो तो फरमाया कि जैद से जैनब का निकाह कर दिया जाए। अब ये बात तो ऐसी थी कि जैसे एकदम आग लगा दी जाए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, जैद तो आजाद करदा गुलाम है, जबकि जैनब बिनते जहश कबीले बनु हाशिम से ताल्लुक रखती हैं, इतने ऊंचे कबीले की लड़की एक आजाद करदा गुलाम से, नहीं ये नहीं होगा। इनके जो भाई थे उन्होंने भी मुखालफत की, दीगर लोगों ने भी मुखालफत की, और खुद हजरत जैनब बिनते जहश रदी अल्लाह ताला अन्हा इन्होंने खुलकर नहीं कहा, बस ये कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस्तिखारा कर लूं, मैं इस्तिखारा कर लूं, अल्लाह की रजा मालूम कर लूं। आपने फरमाया अच्छा, उधर सब मुखालफत कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, और सरकार ने फरमाया था जैद का निकाह जैनब से कर दिया जाए। अभी ये बात हो रही थी अल्लाह ताला ने वही रब्बानी नाजिल फरमा दी, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36। अल्लाह फरमाते वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा कदल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियारतु मिन अम्रिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फकद दल्ला दलालम मुबीना। किसी मुसलमान मर्द औरत को यह हक नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल कोई फैसला फरमा दे, किसी मामले में फैसला फरमा दे, तो ये अपना इख्तियार जाहिर करें। यानी अल्लाह उसका रसूल जब किसी मामले में फैसला कर दे तो मुसलमान मर्द औरत को कोई इख्तियार नहीं कि वो उस पर फैसला करे या अपना इख्तियार जाहिर करे। और आगे फरमाया जो हुक्म माने और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना ये लाजिम है। आखिर में फरमाया जो हुक्म नहीं मानेगा फकत दल्ला दलालम मुबीना, वो खुली हुई गुमराही में है, खुली हुई गुमराही में। जैसे ही आयत नाजिल हुई نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، آیت نازل ہو گئی، آپ کے خاندان والوں کو پتا چلا، انہوں نے سر تسلیم میں خم کر دیا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، انہوں نے سر جھکا دیا۔ جو رب کا حکم وہی ہماری مرضی، جو رب کی رضا وہی ہماری رضا، جو اس کا حکم ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، ہمارا سر تسلیم خم۔ پھر کوئی نہیں بولا اس آیت کے نزول کے بعد۔ اب کیا ہوا؟ حضرت زید کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جہش، یہ آزاد کردہ غلام، اور جبکہ یہ شادی شدہ بھی تھے، حضرت زید شادی شدہ بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، ان کی بیوی کا نام تھا ام ایمن، وہ بھی ایک صحابیہ تھی اور بڑی معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ عرب میں تعدد ازواج کوئی معیوب چیز نہیں تھی، یعنی دو یا تین شادیاں کرنا، چار شادیاں کرنا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، ہر ایک اس طرح کی ہوتی تھی۔ لیکن یہاں مسئلہ تھا آزاد کردہ غلام کا اور ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھنے والی خاتون کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر کے اس رسم کو ختم کر دیا اور بتا دیا اپنے عمل سے کہ یہ رسم بالکل غلط ہے، کسی کی شادی کسی اونچے گھرانے میں یا نیچے والے کی اونچے گھرانے میں یہ نہ کرنا، یہ سب زمانے جاہلیت کے رسوم ہیں، اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ اسلام نے اگر معیار بنایا، تقوی کو معیار بنایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر کوئی معزز اور مکرم ہے وہ صرف وہ ہے جس کا تقوی بہتر، جو پرہیزگار، جو متقی ہے۔ اچھا اب یہ بات ہو گئی، سب لوگ خاموش ہو گئے، لیکن کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، جدائی ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کو اس کا بہت زیادہ صدمہ ہوا، کیونکہ آپ نے ہی ان دونوں کا نکاح کرایا تھا، جبکہ اور طرف سے مخالفت بھی تھی، لیکن وحی کے نزول کے بعد سب کی زبانیں بند ہو گئی تھی، سب خاموش ہو گئے تھے۔ اب جب کچھ عرصے کے بعد آپس میں نہیں بنی اور طلاق ہو گئی، حضرت زینب پھر تنہا رہ گئی، کوئی کفارت کرنے والا نہیں، اور ایک عجیب رنج، ملال، عجیب کیفیت تھی ان کی۔ تب نبی پاک علیہ السلام نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے پھر وہی کہا کہ میں پہلے استخارہ کروں، میں دیکھوں کہ اللہ کی رائے کیا ہے۔ عجیب، وہ ایک پریشانی میں تھی، رنج و ملال بھی تھا، افسوس بھی تھا، ابھی وہ اسی کیفیت میں تھی کہ پھر وحی ربانی نازل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 37، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهم وطرا وكان امر الله مفعولا۔ پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب، ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ وحی ربانی یہ نازل ہو گئی، اور جب وحی ربانی نازل ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا، وہ خوشی اور مسرت سے بے قابو ہو گئی، اور جس عورت نے ان کو جا کر یہ خبر دی تھی کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دیا ہے، انہوں نے اپنے زیور اپنا ہار اتار کر خوشی میں اس عورت کو دے دی، اور اس کے بعد نکاح ہو گیا۔ اسی لیے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر امہات المومنین سے یہ فخر کرتی تھی، فرماتی تھی دیکھو تم سب کا نکاح تمہارے گھر والوں نے زمین پر کیا ہے، مجھے یہ فخر حاصل ہے میرا نکاح خالق کائنات نے ساتوں آسمانوں پر کیا۔ میرا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے اور وہی نازل ہوئی ہے، اور یہ واقعی ان کے لیے ایک فخر کی بات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس شادی کے بعد سرکار نے ولیمہ کیا، ولیمہ ہوتا ہے نا، اور اس ولیمے میں ایک بکری ذبح کی، کھانا پکوایا، اور فرماتے ہیں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی زوجہ کا اگر ولیمہ شاندار طریقے سے ہوا تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ آئے، کھانا کھایا، حضرت انس کی والدہ نے کیا کیا، اس خوشی میں حلوہ بنایا۔ حلوہ، حلوہ جانتے ہیں؟ یہ تو سارے جانتے ہیں، ہاں، سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا، یہی سب سے زیادہ حلوہ کھاتا ہوتا، اور وہ حلوہ تھا کھجور کا۔ اب یہ روزانہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں نا، لنگر آپ کھاتے ہیں نا محفل کے بعد، تو کسی دن حلوہ بھی ملے گا، میں دن نہیں بتا رہا اس لیے کہ روزانہ آتے رہو، کسی دن بھی مل جائے گا، ورنہ اسی دن آؤ گے جس دن حلوہ ملے گا۔ حضرت انس فرماتے، میری والدہ نے حلوہ بنایا، کس کا؟ کھجور کا، اور بنا کر ایک برتن میں اس کو بھر دیا، کہا انس یہ جا کر سرکار کو پیش کر، اور ان سے کہنا یہ اس شادی کی، اس نکاح کی خوشی میں ہے، صرف آپ کے لیے اور ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ زور کس پہ دیا؟ آپ کے لیے اور ام المومنین کے لیے۔ کیوں؟ کہ حلوہ تھا تھوڑا، اور وہ جانتے تھے سرکار کی عادت تھی جب تک سب کو نہ کھلا لیں خود نہیں کھاتے، اگر انہوں نے سب کو بلا لیا اور حلوہ کم پڑ گیا تو مسئلہ ہوگا۔ اب یہ لے کر آئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہے ہیں، وہ جو پوٹ میں رکھا تھا نا برتن، لائے آقا کے سامنے پیش کر، فرمائے کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، یہ آپ کے نکاح کی خوشی میں میری والدہ نے حلوہ بنایا، اچھا رکھ دو سامنے، رکھ دیا، جاؤ ابو بکر عمر عثمان کو بلا لو، جاؤ بلال حبشی صہیب رومی سلمان فارسی عبداللہ ابن مسعود سب کو بلا لو، اب یہ پریشان، حلوہ تو کم ہے لوگ سارے، لیکن آقا کو حکم تھا، منع تو نہیں کر سکتے تھے، جا کے بلا لیا۔ اچھا جب بلایا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو ان کی کیفیت جانتے تھے، سرکار نے فرمایا جو مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں نا سو رہے ہیں ان کو بھی بلا لو، انہوں نے تو سوچا ہوگا نا چلو سو رہے سونے دو، اچھا ہے بچ جائے گا کچھ، اول تو یہ پورا ہی نہیں ہوگا، کہا ان کو بھی بلا لو۔ فرماتے میں گیا، میں سب کو بلا کے لے آیا، سارے صحابہ آ گئے، پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نہیں کوئی نہیں، جو مسجد میں سو رہے تھے وہ بھی آ گئے، جو بیٹھے تھے وہ بھی آ گئے سب۔ فرماتے آقا نے برتن اپنے سامنے رکھا، دست مبارک اس میں ڈال کر اس کو تھوڑا سا دبایا، اس کو دبایا، جو بھی چاہا اس پر پڑھا، کیا پڑھا؟ قرآن ہی پڑھا ہوگا اور تو کچھ نہیں، اس کے بعد کہا آ جاؤ سب، آؤ سب کھا لو۔ اس کو نکالتے رہے، دیتے رہے، لوگ کھاتے رہے، آتے رہے، جو موجود تھے انہوں نے بھی کھا لیا، اس کے بعد بھی بچ گیا، جو بچ گیا تھا انہوں نے ام المومنین کو دے دیا، پھر جا کر ان کو دیا، یہ میری والدہ نے بھیجا تھا نکاح کے، انہوں نے بھی کھا لیا۔ سرکار نے بند کیا، جاؤ اپنی والدہ کو دے دو، ان کا شکریہ ادا کر دینا۔ فرماتے جب میں لے کر جا رہا تھا تو میں یہ فیصلہ کرنے میں مشکل محسوس کر رہا تھا کہ جو لے کر آیا تھا وہ زیادہ ہے یا جو لے جا رہا ہوں یہ زیادہ ہے، جو لے کر آیا تھا وہ زیادہ ہے یا واپس لے جا رہا ہوں وہ زیادہ ہے۔ جا کر والدہ سے کہا، اماں یہ تو عجیب بات ہوئی، جیسا آپ نے کہا تھا میں نے تو وہی کہا کہ صرف آپ کے لیے، ام المومنین کے لیے، پھر کیا ہوا؟ آقا نے تو سب کو بلا لیا، ان کو بھی بلا لو، ان کا بھی، ابو بکر عمر عثمان علی صہیب رومی سلمان فارسی عبداللہ ابن مسعود، جتنے بھی سب کو بلا لو، جو سو رہے ہیں ان کو بھی بلا لو، جو مسجد میں بیٹھے ہیں سب کو بلا لو۔ والدہ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ میں سب کو بلا لیا۔ پھر کہا یہ جتنا لے کر گیا تھا اس سے زیادہ تو میں لے کر آ گیا، والدہ نے فرمایا یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ تو آقا نے اپنا معجزہ دکھایا، یہ تو ان کے لیے کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے، برکت ہی برکت۔ غور کرو، جن کے نام میں برکت ہے، جن کے ذکر میں برکت ہے، تو وہ اگر دستے مبارک رکھ دیں تو برکت نہ ہو تو پھر کہاں برکت ہے؟ ساری برکتیں مدینے میں ہیں، ساری رحمتیں مدینے میں ہیں، ساری عظمتیں مدینے میں ہیں، ساری رفعتیں مدینے میں ہیں، اس لیے کہ جس کے دم سے یہ برکتیں رحمتیں ہیں وہ خود مدینے میں ہیں۔ جہاں ان کا ذکر ہو جائے وہاں برکتیں ہو جائیں، جس کھانے پر نام لے دیا جائے وہاں برکتیں ہو جائیں، تو غور کرو جس روضے میں وہ آرام فرما ہو وہاں کتنی برکتیں ہو۔ فرمایا 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام کو حاضر ہوتے ہیں، سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن آج جو 70,000 آئے ہیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی، اللہ دوسرے دن پھر 70,000 پیدا کر دے۔ ہم غلاموں کی قسمت دیکھو، ہم بار بار حاضر ہو رہے ہیں، بار بار حاضر ہو رہے ہیں نا۔ ان فرشتوں کو دیکھو، عمر میں صرف ایک بار، صرف ایک بار، دوسرے دن پھر 70,000 پیدا کیے، جاؤ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھ کر۔ یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس طرح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار طریقے سے ولیمہ کیا جس میں سب نے کھایا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو آ کر بیٹھ گئے، گئے نہیں، اب جگہ کم تھی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو قلبی کوفت ہوئی، پریشانی ہوئی، بھائی ہوتا ہے نا کہ ایک میزبان آپ کو کھانے کے لیے بلائے اور آپ کھانا کھا کے وہیں بیٹھ جائیں، اٹھ کے جائیں نہیں، باتیں ہی کرتے رہیں، اب وہ بیچارہ چاہ رہا ہے کہ یہ جائیں تو پھر ہم کھائیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ اور یاد رکھیے گا، اگر کوئی بلائے آپ کو دعوت میں کھانا کھا کے چلے جاؤ، فوراً بیٹھے نہیں رہنا۔ کچھ لوگوں نے یہی کیا، کاشانے نبوت میں آئے، کھانا کھا کر بیٹھ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوئی لیکن زبان مبارک سے نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ۔ آپ یہ دیکھیں، زبان مبارک سے نہیں کہا تم چلے جاؤ۔ سرکار کبھی اندر جاتے، باہر تشریف لاتے، پھر اندر جاتے، پھر باہر آتے۔ خالق کائنات نے آیت ربانی نازل فرما دی سورہ احزاب میں، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ، اے نبی، جو آپ کے گھر میں آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جب یہ کھانا کھا چکے تو چلے جائیں تاکہ میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ اور اس کے بعد آیت حجاب بھی نازل فرما دی، یہ سارے احکامات نازل فرما دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دو نکاح ہوئے اور ان دونوں نکاحوں میں برکت کیسے؟ پہلا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا نکاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پہلے نکاح سے جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹی کہ بڑے خاندان والی عورت آزاد شدہ غلاموں سے نکاح نہیں کر سکتی، اور دوسرے نکاح سے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا، عرب میں ایک اور رسم تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، ایک ہوتا ہے نا حقیقی بیٹا، آپ کی اپنی اولاد، ایک ہوتا ہے کسی کو آپ لے کر کہیں گے جی یہ میرا بیٹا ہے، آپ اسے پالیں، اسے لے پالک بھی کہتے ہیں۔ عرب میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس سے سسر جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، وہ کہتے نہیں یہ حقیقی بیٹے کی طرح، ایک یہ رسم چلی آ رہی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹا بنایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرب میں یہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہو اس کی متعلقہ سے، یعنی جس کو وہ طلاق دے دے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جب حضرت زید نے طلاق دی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے نکاح کیا، بلکہ اللہ نے خود آسمانوں پر نکاح کر دیا، محبوب ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا، ہو گیا نا۔ اب کیا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کیا اس سے دوسری رسم جو تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو نکاح ہوئے، ان دونوں نکاحوں میں ایسی برکت تھی، پہلے نکاح سے ایک رسم کا خاتمہ ہوا، دوسری نکاح سے دوسری رسم کا خاتمہ تھا، گویا زمانے جاہلیت کی رسوم کو اسلام نے ختم کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد منافقین نے شور کرنا شروع کر دیا، اسی بات پر دیکھو یہ کیسے نبی ہیں، اپنے بیٹے کی بیوی جس کو اس نے طلاق دی ہے انہوں نے اس سے نکاح کر لیا، ارے کوئی حقیقی بیٹا تھوڑی، وہ تو منہ بولے بیٹے تھے، شور کرنا شروع کر دیا، فتنے پیدا کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا اللہ نے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ حقیقی بیٹا ہے، وہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا وہ خاتم النبیین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس دعوے کو، ان کے شور کو، ان کی شورشوں کو سب کو ختم کر دیا اس آیت مبارکہ کو نازل فرما کر۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نہایت نیک، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، خوش گفتار، باکردار خاتون تھی۔ آپ نے اپنے گھر میں ایک جگہ بنائی تھی عبادت کے لیے، اسی جگہ جا کر عبادت کرتی تھی، اور اسی مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر تشریف لا کر وہی نماز پڑھا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ وہاں برکت ہو جائے۔ صحابہ کے اپنے اپنے انداز ہیں، ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر چل کر ایک مقام پر نماز ادا کر لیجیے۔ آقا نے فرمایا اچھا، کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا بھائی تمہارے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے، میں یہیں پڑھ لوں گا، نہیں نہیں آپ میرے گھر چلیں۔ ٹھیک ہے چلے گئے۔ انہوں نے ایک چبوترا سا بنایا تھا، کہا اس جگہ آپ نماز ادا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام پر نماز ادا کی، اور جب نماز ادا کر لی فرمایا تمہاری خواہش پوری ہو گئی؟ جی سرکار ہو گئی۔ کیوں تم نے ایسا کیا، یعنی مجھے کیوں بلایا کہ میں یہاں پڑھوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں آپ کے قدم مبارک لگ جائیں، برکت ہو جائے، اب میں ہمیشہ اسی جگہ نماز پڑھوں گا، ہمیشہ میں اسی جگہ نماز پڑھوں۔ تو ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جگہ بنائی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے جاتے تھے اور اس مقام پر نماز ادا کرتے تھے، آپ بھی اسی مقام پر نماز ادا کرتی تھی جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دن سرکار نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو جمع کیا اور فرمایا سنو، تم سب میں میرے وصال کے بعد مجھ سے سب سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ عجیب سی بات ہے نا، مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، تو ہم نے کیا کیا، ہم اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ناپ رہے ہیں، اس سے ملائے تمہارے ہاتھ اس سے لمبے، وہ کہتے تمہارے، آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ لمبے کس کے ہیں، کون پہلے جائے گا؟ سرکار سے ملنے کا شوق تو سبھی کو، کاش ہم پہلے چلے جائیں۔ تو کہتی ہیں ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ناپنے لگے، لیکن ہمیں یہ ارشاد مبارک سمجھ نہیں آیا، تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ فرماتی ہیں پھر انتقال ہوا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، تب یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ ہاتھ کے لمبا ہونے سے مراد ویسے ہاتھ کا لمبا ہونا نہیں ہے، ہاتھ کے لمبے ہونے سے مراد سخاوت ہے، فیاضی ہے۔ मुझसे वो मिलेगी जो सबसे ज्यादा तुम में सखी है, जो सबसे ज्यादा तुम में फयाल है, सबसे ज्यादा तुम में गरीबों को देने वाली बांटने वाली। तो फरमाते फिर हमने समझ लिया हम में सबसे ज्यादा सखी हैं तो हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने बड़ी लंबी उम्र पाई। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में उनका विसाल हुआ। इस तरह ये अजीम हस्ती जो उम्मुल मोमिनीन के लकब से मुलक्कब थी, अजवाज मुताहरात में शामिल थी, इस दुनिया से रुखसत हुई, जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। अब तीसरी शख्सियत हजरत सैयदा जुबेरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। आपका नाम बर्रा, कबीला बनू मस्तलक से ताल्लुक रखती थी। इस कबीले का सरदार हारिस, आप उसकी बेटी थी, सरदार की बेटी, लेकिन ये कबीला इस्लाम से और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सख्त नफरत करता था, बहुत ज्यादा दुश्मनी रखता था। आपकी विलादत बेसते नबवी से 2 साल कबल हुई। वालिद ने तो आपका नाम रखा बर्रा, लेकिन जब सरकार के निकाह में आई तो आपने रखा जुबेरिया। जब आप थोड़ी सी सने बलूग को पहुंची, जवानी की मंजिल में कदम रखा, तो वालिद जिनका नाम हारिस था, उन्होंने अपने ही कबीले के एक नौजवान जिसका नाम था मुसाफे बिन सफवान, उससे आपका निकाह कर दिया। दोनों रहने लगे। उस वक्त तक ये ईमान नहीं लाई थी, इस्लाम में दाखिल नहीं हुई थी। हारिस ने इस्लाम दुश्मनी में सारे लोगों को जमा किया, जितने कबाइल थे ना सबको जमा किया, और उसकी मर्जी क्या थी कि हम सब मिलकर मदीने तैयबा पर हमला कर दें। उनको पता था कि सारे मुसलमान वहां जमा हैं, खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वहां तशरीफ फरमा हैं, हम सब मिलकर जाकर मदीने तैयबा पे हमला कर दें और मुसलमानों को खत्म कर दें। और हमला भी कैसे, अचानक, अगर पता चल जाए ना तो आदमी तैयारी करे, लेकिन अगर अचानक हमला हो तो फिर तो लड़ाई मुश्किल हो जाती। लेकिन क्या हुआ, जब हारिस ने ये तजवीज पेश की और सारे दुश्मनान ने इस्लाम को अपने साथ मिलाया, किसी तरह ये खबर पहुंच गई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। हारिस ने सबको जमा कर लिया है, मदीने पर अचानक हमला होने वाला है, उनके अजाइम खतरनाक हैं। सरकार ने फरमाया ठीक है, आपने सबसे पहले हजरत बरीदा रदी अल्लाह तआला को बुलाया, फरमाया तुम जाकर इस मामले की तहकीक करो, जो खबर हमें मिली है ये दुरुस्त है या नहीं। ये चले गए, खामोशी के साथ गए, और जाकर जब इन्होंने देखा तो वाकई वहां तैयारियां हो रही, जंगी तैयारियां, सामान हरब, ये वो सारी जो जो सिलसिले होते हैं सब जारी। इन्होंने आकर खबर दे दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो खबर आप तक पहुंची है बिल्कुल दुरुस्त है, हारिस ने तमाम दुश्मन कबीलों को जमा कर लिया है और उसका मंशा ये है, मर्जी ये है, सब मिलकर एकदम मदीने पर हमला कर। सरकार ने फरमाया बस ठीक है। आपने उसी वक्त लश्कर इस्लाम की तैयारी का हुक्म दे दिया, तैयार करो। सहाबा तो तैयार, जैसे ही हुक्म मिला सबके सब तैयार। ऐसा नहीं कि कोई कहे जी मैं तो अभी काम कर रहा हूं, कहते जी मेरे कारोबार है, वो कहते मेरे फला है, नहीं, अल्लाह के हबीब ने जब कह दिया है तो उनकी बात अटल है, पत्थर की लकीर। कई मतलब ऐसा हुआ, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया ना, तो सहाबा ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हजरत मूसा की कौम नहीं है जो आपसे कहें आप और आपका रब जाकर लड़े। हजरत मूसा के साथ हुआ ना, एक कौम थी जिसका नाम था जब्बारीन, बड़े ऊंचे उनके कद थे और बड़े फरबा थे, बड़े ताकतवर थे। تو حضرت موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا ان سے لڑو. اب جب انہوں نے ان کا قد کاٹ دیکھا نا ڈر گئے. اتنا لمبا قد, اتنا چوڑا جسم, طاقتور, تو جانتے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے آ کر اپنے نبی سے کہا فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قائدون. موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے, ہم تو آرام سے بیٹھے. بتاؤ کتنی حیرت کی بات. یعنی امتی نبی سے کہہ رہا ہے آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں, انا هاهنا قائدون, ہم تو آرام سے بیٹھے. جانتے ہو صحابہ نے کیا کہا؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے لیے حکم دیا, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و آبی, حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جو آپ سے کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے, ہم یہاں بیٹھے ہیں. خدا کی قسم جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم اپنا خون بہا دیں گے. آپ حکم دے کر تو دیکھیں, ہم اپنا خون بہا دیں گے اور اسی وقت میدان کارزار کے لیے تیار ہو, بے سر و سامانی میں تیار ہو. یعنی کہ کہیں یار سن لیں, یہ اونٹ نہیں ہیں, گھوڑے نہیں ہیں, تلواریں نہیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جا کے لڑو. نہیں, وہ جانتے تھے جب اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے تو ہمت بھی یہی پیدا کریں گے, طاقت بھی یہی پیدا کریں گے, فتح بھی انہی کے کرم سے ملے گی, انہی کی دعا سے ملے گی. میدان میں کود گئے, 313 نے ہزاروں کو خاک چٹا دی. اب بتا دیا اگر مسلمان کم بھی ہو مسلمان ہتھیاروں سے نہیں لڑتا, مسلمان جذبے سے لڑتا ہے, مسلمان بہادری سے لڑتا ہے, مسلمان اللہ پر بھروسہ کر کے لڑتا ہے. آج ہم ڈر رہے ہیں, ایٹمی طاقت ہے لیکن ڈر رہے ہیں. کیوں؟ ایمانی قوت نہیں. جب ایمانی قوت نہیں تو ایٹم بم کی کیا ضرورت ہے؟ ان لوگوں کے پاس ایٹم بم تھا. جتنی دولت آج مسلمانوں کے پاس ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی, جتنی حکومتیں آج مسلمانوں کے پاس ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی, جتنی مال دولت عہدے اسلحہ ایٹم بم آج مسلمانوں کے پاس ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی, لیکن جتنے ذلیل آج مسلمان ہیں اس سے پہلے بھی کبھی نہیں. کیوں؟ ہم نے دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا, ہم نے ہتھیاروں پر بھروسہ کر لیا, ہم نے اغیار کے طریقوں کو اپنا لیا. جب سرکار کی غلامی کا توق اتار دیا, اغیار کے غلام بن گئے, اغیار کے غلام بن گئے. جب کھجور کھاتے تھے, اونٹ پر سواری کرتے تھے, پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے. کرتے تھے یا نہیں؟ فاروق اعظم مدینے سے روانہ ہوئے تھے, پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا, عمر ابن خطاب روانہ ہو گئے. عمر روانہ ہو گئے, کیا لے کر گئے تھے؟ فوج لے کر گئے تھے, اسلحہ لے کر گئے تھے, توپ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے, صرف ایمانی طاقت اپنے ساتھ لے کر گئے تھے, رسول اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر گئے تھے. ہر شخص اپنی جگہ کانپ رہا ہے. عمر روانہ ہو گئے, عمر روانہ ہو گئے مدینہ طیبہ. ایک سواری ہے, ایک غلام ہے. کہا آدھے راستے پر میں سوار ہوں, تم پیدل چلو, پھر تم سوار ہوں, میں پیدل چلوں. اسی طرح ہوتا رہا ہوتا رہا. جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری تھی غلام کی سواری پر بیٹھنے کی. عرض کیا یا امیر المومنین آپ بیٹھ جائیے, میں پیدل چلوں. کہا کیوں؟ آپ کی عزت ہے, آپ کا مقام ہے, آپ امیر المومنین ہیں, آپ کے نام سے یہ بڑے بڑے بادشاہ چاپتے ہیں, تو کیسا لگے گا کہ آپ پیدل چل رہے ہوں اور غلام سواری پر؟ جانتے ہو رسول اللہ کے اس باجبرو جانشین نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عمر کی عزت سواری سے نہیں ہے, عمر کی عزت غلامی رسول سے. عمر کی عزت سواری سے نہیں, عمر کی عزت غلامی رسول سے ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا لباس اچھا ہو تو ہماری عزت ہو جائے, ہماری سواری اچھی ہے تو ہماری عزت ہو جائے, ہمارا مکان اچھا ہو تو ہماری عزت ہو جائے. فاروق اعظم جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے, 70 پیوند ان کے کرتے میں لگے ہوئے, 70 پیوند کرتے میں لگے ہوئے تھے, غلام اوپر بیٹھا تھا, یہ ان کی رسی پکڑ کے چل رہے. اور جب وہاں پہنچے उन्होंने शहर की चाबियां दे दी और कहा, उमर अगर आप इस तरह ना आते कि आप पैदल होते गुलाम सवार, आप सवारी पर बैठकर आते, हम कभी शहर आपके हवाले नहीं करते। क्यों? इसलिए कि हमने अपनी मजहबी किताबों में ये पढ़ा था, पैगंबर आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खलीफा इस शहर को फतह करेगा और इस हाल में आएगा कि गुलाम सवार होगा, वो पैदल चल रहा होगा। ये है गुलामी रहमत। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। जब तक रसूल के सच्चे गुलाम नहीं बनोगे, अग्यार के गुलाम बने रहो। रसूल के सच्चे गुलाम बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे गुलाम बन जाएगी। तो सहाबा ने फौरन तैयारी की, हमला कर दिया। और जब हमला किया तो जो उनके कबीले के लोग थे ना, वो तो इधर उधर हो गए, लेकिन कबीले बनू मुस्तलक के जो लोग थे उन्होंने सब बंदी की और तीर चलाना शुरू कर दिया। लेकिन मुसलमान उन तीरों में आगे बढ़ गए। गौर करो, सामने से तीर आ रहे हैं, ये आगे बढ़ गए और आगे बढ़कर उनको खत्म करके रख दिया। फतह हुई, माले गनीमत में 2000 ऊंट, 5000 बकरियां और 600 मर्द औरत और बच्चे कैदी बनकर आए। इतना माल वहां से आया। अच्छा, हारिस जो था, जो सरदार था जिसने असल ये स्कीम बनाई थी कि मदीने पे अचानक हमला करे और इनको खत्म कर दे, जिसने सारे दुश्मनों को जमा किया था, वो भाग गया। उसने देखा ना मेरी फौज पसपा हो रही है, वहां से भाग गया। अब जब ये माले गनीमत आया तो उन्हीं औरतों में हजरत जुवेरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी उन्हीं में थी और सरदार की बेटी थी। जब वो तकसीम हुई तो हजरत जुवेरिया साबित बिन कैस के हिस्से में आई, सहाबी रसूल, उनको दे दिया गया। अब ये क्योंकि सरदार की बेटी थी तो इन्होंने कहा कि मुझे एक आम आदमी को दे दिया, तो इन्होंने साबित बिन कैस से कहा कि देखो मुझसे तुम पैसा ले लो और मुझे आजाद कर दो। साबित ने कहा ठीक है, कितना पैसा? उन्होंने कहा तुम बताओ, इन्होंने कहा तुम बताओ, दोनों आपस में बैठे बातचीत हुई। उन्होंने कहा इतना सोना तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूं, फिर तुम जिससे चाहो निकाह कर लो, चाहो वापस चली जाओ, जो उस जमाने में तरीका होता था। उस जमाने का 4000 दिरहम बने उस सोने के, 4000 दिरहम। इन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें दे देती हूं। साबित बिन कैस ने कहा तुम मुझे लाकर दे दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन जब इन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कोई भी नजर नहीं आया, किससे ले, ये तो कैदी बनकर आई थी। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। या रसूलल्लाह मैं इस्लाम कबूल कर रही हूं, उसी वक्त कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। अच्छा, मुसलमान हो गई, फिर इन्होंने बताया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस कबीले के सरदार हारिस की बेटी हूं, मेरा बाप सरदार था, वो भाग गया, अल्लाह ने आपको फतह दी, अब मुझे साबित बिन कैस को दे दिया गया। मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा है कि इतना सोना दे दो, वो 4000 दिरहम का बनता है, तो अगर आप मेरी मदद करें और वो पैसा दे दे तो मुझे आजादी मिल जाएगी। सरकार ने फरमाया ठीक है, इस्लाम भी कबूल कर लिया। उधर हारिस को ये पता चला कि मेरी बेटी कैद हो गई और मुसलमानों के कैदियों में कैदी बनकर गई है, वो फौरन वापस आया। उसने कहा नहीं नहीं ये गलत बात है, मैं अपनी बेटी को जरूर छुड़ाऊंगा, मैं तो सरदार हूं, मेरी बेटी भी सरदार है, सरदार की बेटी और इस तरह कैदी बनकर जाए, یہ میرے لیے ذلت ہے، میں یہ نہیں برداشت کروں گا۔ اس نے کیا کیا، تین اونٹ لیے، دو اونٹ اس نے درختوں کے پیچھے چھپا دی دور کہیں، اور ایک اونٹ لے کر وہ مدینہ طیبہ آیا۔ سرکار کو خبر ہوئی کہ حارث آیا ہے، اس قبیلے کا سردار آیا اپنی بیٹی کو لے لے۔ فرمایا بلا لو۔ حارث آیا، آ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس کو تو اسلام سے نفرت تھی، اور اسی نے یہ سارا گیم کھیلا تھا کہ سب کو، دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینے پر حملہ کریں، پھر سرکار نے حملہ کر دیا، فتح ہو گئی، یہ سارا مسئلہ ہوا۔ تو جب یہ آیا تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی آپ کے قید میں ہے۔ فرمایا پھر اس کا جو بھی فدیہ ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، جو بھی ہو۔ فرمایا 4000 درہم اس نے فوراً دے دیا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ آقا نے فرمایا تمہارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا دو اونٹ جو تم چھپا کر آئے ہو اس کا کیا ہوا؟ اب تو یہ حیران رہ گیا کہ اونٹ تو میں نے پہلے چھپائے تھے، ان کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا دو اونٹ بھی تو چھپائے نا تم نے، وہ فلاں جگہ درخت کے پیچھے۔ حارث ایک دم دمبا خود ہو گیا، اس نے کہا آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے آپ کو یہ بتایا؟ میں نے جب چھپائے تھے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھے خبر دی، میرے اللہ نے مجھے خبر دی ہے۔ جب حارث نے یہ سنا اس کے دل سے کفر کی سیاہی دور ہو گئی، اس نے کہا واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اسی وقت کلمہ پڑا، وہ بھی مسلمان مان گیا۔ وہ دشمنی دوستی میں بدل گئی، وہ سختی نرمی میں بدل گئی۔ پہلے دشمن تھا، اب رسول کا غلام بن کے بیٹھا تھا۔ ایسا دل پر اس کے اثر ہوا۔ اچھا اب کیا ہوا، اس نے وہ رقم بھی دے دی تھی جو حضرت جبیریہ نے طے کی تھی ثابت بن قیس سے، تو ظاہر ہے ان کو آزادی ملنی تھی، رقم بھی دے دی، سب کچھ کر دیا، چلو میں اپنی بیٹی کو لے کے چلوں۔ لیکن بیٹی جانے کے لیے تیار ہی، اس نے کہا نہیں، میں تو آقا کے قدموں میں، میں تو یہیں پر ہی رہوں گی۔ کس نے؟ حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں یہی رہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی، حارث نے کہا سرکار یہ جانا نہیں چاہتی۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام حارث کو دیا، اور اس نے کہا میری اس سے بڑی کیا خوش قسمتی کہ میری بیٹی ام المومنین بن جائے، امہات المومنین میں شامل ہو جائے، آپ کی زوجیت میں آ جائے۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا، اور وہ سرکار کے حرم میں داخل ہو گئی۔ پہلے برہ تھی، حضور نے نام جبیریہ رکھ دیا، اور اب ہو گئی ام المومنین سیدہ جبیریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر کیا ہوا، جو اور قیدی تھے، 100 قیدی پکڑے دینا، جب یہ نکاح ہوا تو ان کے قبیلے کے جتنے لوگ تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کے سسرالی بن گئے ہیں، یہ تو آپ کے سسرالی بن گئے ہیں، ہماری مجال آپ کے سسرالیوں کو قید کریں، سرکار ہم سب کو آزاد کرتے ہیں۔ انہوں نے سب کو آزاد کر دیا جتنے بھی قیدی تھے۔ اسی لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کسی عورت کو ایسا نہیں دیکھا جیسا جبیریہ کو دیکھا، کہ اس کی وجہ سے اس کے قبیلے والوں کو اتنا فائدہ ہوا کہ 100 آدمی صرف اس ایک عورت کی وجہ سے آزاد ہو گئے۔ صحابہ نے کچھ نہیں لیا، سرکار اب تو رشتہ ہو چکے تو آپ کے سسرالی ہیں، ان سے ہم کچھ لیں گے، ہم نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 سال سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنا نصیب ہوا، 6 سال۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا۔ سرکار کے وصال کے بعد 45 سال وہ حیات رہی، 45 سال۔ ربیع الاول 56 ہجری میں 71 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں انہوں نے وصال فرمایا۔ یہ دور تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، उनके दौर में इनका विसाल हुआ। मरवान ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी में उनकी तदफीन हुई। ये वाकयात थे उस खातून के कि जिसने अपना तन मन धन सब सरकार पे कुर्बान कर दिया, दीन इस्लाम कबूल कर लिया, सरकार के निकाह में भी आ गई, उम्महातुल मोमिनीन में शामिल भी हो गई, उम्मुल मोमिनीन का लकब भी उन्हें मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज आपके सामने तीन अजीम शख्सियात के मुतालिक बयान किया और इंशाअल्लाह ताला कल भी तीन शख्सियात के बारे में बयान करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि सही मुस्तनद वाकयात सही रिवायात की रोशनी में बयान किए जाएं ताकि आप हजरात को भी ये इल्म हो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजवाज मुताहरात किस पाए की खवातीन थीं, आम नहीं थीं, वो बेमिसाल और बेनजीर थीं। उनका खानदान भी बेमिसाल था, उनका मकाम भी बुलंद था। कोई मुहद्दिसा थी, कोई फकीहा थी, कोई तिब में थी, कोई शायरा थी, कोई कुछ थी, और जितने निकाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए हर निकाह में कोई न कोई मसलहत और हिकमत पोशीदा थी, बगैर उसके कोई निकाह आपने नहीं फरमाया। तो हम इसी पर इक्तफा करते हैं, इसी जौक और शौक के साथ जैसा कि आप रोजाना तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये मालूमात आप तक पहुंचे। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को इन अजवाज मुताहरात की नालैन से लगे हुए जर्रों के सदके में हम सब की मगफरत फरमाए और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।